बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाए राहत की चाबी जिससे राहत के दरवाजे खुलते। फरमाए दुनिया को आदमी जिस कदर मुख्तसर ले इसी कदर राहत ज्यादा। जिस कदर दुनिया मुख्तसर होगी इसी कदर राहत ज्यादा होगी। लेकिन आज आदमी देखा देखी अपनी राहत से मारूम हो रहा है, क्योंकि लोगों से आगे निकल रहा है। उसे अपनी राहत की फिक्र नहीं है। ना उसके पास अपनी सेहत के लिए वक्त है, ना अपने दीन के लिए वक्त है, ना अपनी जिंदगी के लिए वक्त है। सिर्फ सोसाइटी के जो तकाजे हैं वो पूरे करने हैं इसमें। जो माशरे का स्टेटस है उसके पूरा करना है। ना इसको खाने का वक्त मिल रहा है, ना इसको सोने का वक्त मिल रहा है, ना इसको अपनी सेहत का ख्याल है। दीन तो वैसे ही कोई नहीं है। फिर राहत कहां से आएगी? अजीब दौड़ है। एक साहब ने हजरत वाला की निस्बत कहा था कि मैंने सुना है कि इन्होंने जायदाद नहीं ली जिसकी औलाद ना हो, इससे तो ये हो सकता है औलाद वाले से किस तरह मुमकिन है कि आपने जायदाद नहीं ली विरासत में। तो एक साहब ने कहा जिसकी औलाद ना हो तो वो तो समझ में आता है, जिसकी औलाद है वो कैसे ऐसा कर सकता है। इस पर हजरत ने फरमाया कि ये किस्सा जायदाद ना लेने का तो 20 बरस की उम्र में हुआ था, उस वक्त मैंने जायदाद नहीं ली थी। जब मुझे क्या खबर थी कि मेरी औलाद ना होगी, मगर ये एतकाद था कि अगर औलाद हो भी जाती तो क्या अल्लाह मियां औलाद को ना देते? आखिर मैं भी किसी की औलाद हूं, फिर मुझे भी दे रहे हैं। बस औकात आदमी औलाद के लिए वो करता है कि अल्लाह को भी नाराज कर देता है। और ये अकीदा ही नहीं है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे दे सकता मेरी औलाद को भी तो देगा। अकीदा नहीं है, बहुत कमजोर है अकायद। अल्लाह की जात पे ईमान, यकीन, तवक्कुल खत्म हो गई। सब कुछ ये इंसान खुद करना चाहता है। अरे कुछ अल्लाह के ऊपर भी छोड़ दो भाई, कुछ अल्लाह में भी छोड़ दो। ठीक है, तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल की उम्र में जायदाद मिल रही थी घर से खानदान से, तो आपने फरमाया मुझे जायदाद नहीं चाहिए। तो एक साहब को जब पता लगा तो कहने लगा औलाद नहीं होगी ना इसलिए। तो हजरत को जब ये बात पता लगी तो फरमाया उस वक्त तो मेरी उम्र 20 साल थी, मुझे क्या पता औलाद होगी या नहीं होगी। लेकिन ये यकीन जरूर था कि अगर औलाद हो भी गई तो जो अल्लाह मुझे दे रहा है उसे भी दे देगा। और अल्लाह मियां कहते हैं कि मेरे लिए तुम जैसा गुमान करोगे میری طرف سے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا. میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے تو میرے ساتھ پھر میرا معاملہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. جب تمہیں مجھ پر اعتماد ہی نہیں ہے, یقین ہی نہیں ہے, بھروسہ ہی نہیں ہے, پھر میرا فیصلہ بھی تمہارے لیے ایسا ہی ہوگا. اور کوئی آدمی مجھ پہ اعتماد کرتا ہے, یقین کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, پھر اللہ بھی اللہ ہے, اس اعتماد اور بھروسے کی لاج رکھتے ہیں, اس کے بھروسے اور یقین کی لاج رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی تو پھر اسے ضائع نہیں ہونے دیتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کتنا ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. سچ بات یہ, جو صحیح طور پہ دیندار نہیں ہوتا اس کی صحیح طور پہ عقل بھی کام نہیں کرتی. آپ کہیں گے تو ہم نے تو بہت سارے بے دینوں کو دیکھا, وہ دنیا میں بڑے کامیاب ہیں. تو میاں یہ آپ کی سمجھ کی غلطی ہے, آپ جس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہی اس کی ناکامی ہوگی. آپ تو اسے کامیابی سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کے پاس دنیا بہت آ رہی ہے. اس سے بڑا احمق کون ہوگا کہ خربوں سال کی زندگی خراب کر کے چند روزہ زندگی بنا رہا ہو؟ تو یہ اس کی عقل کی خرابی نہیں ہے. جو اپنی خربوں سال کی زندگی اجاڑ کر چند روزہ زندگی بنا رہا ہو اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا؟ وہ جو آپ کو کامیاب لگ رہا ہے وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ بھی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر بصیرت اور دل کی آنکھوں سے نظر آتا تو شاید آپ بھی اسے کامیاب نہ سمجھتے. تو سچ بات تو یہی ہے کہ جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی عقل بھی ٹھیک نہیں ہوتی. جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتے. جو شخص دیندار ہوتا ہے گو تجربہ دنیا کا نہ ہو, جو شخص واقعی دیندار ہوتا ہے گو اسے دنیا کا تجربہ نہ ہو لیکن دنیاوی امور میں بھی اس کی سمجھ سلیم ہوتی ہے. اس کی رائے, اس کا مشورہ الگ, اس کو تجربہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا, کسی اداروں میں ڈگری نہیں کی, لیکن دنیاوی معاملے کے اندر بھی اس کی رائے سلیم ہوتی. یہ اس دین کی برکت ہوتی, اس دین کی برکت ہوتی. حالانکہ اس کو ان چیزوں کا تجربہ بھی نہیں ہے لیکن دین کی برکت سے دنیاوی امور کے اندر بھی اس کی رائے سلیم ہوتی. دین اتنا زبردست چیز ہے. دین اتنی زبردست, لیکن ہمارا طرح دیندار نہیں جو نماز تک خالی دیندار ہو, عبادت تک خالی دیندار ہو. دینداری نام ہے تقوی کا, کہ معاملات میں بھی تقوی, معاشرت میں بھی تقوی, اللہ کے حق میں بھی تقوی, مخلوق کے حق میں بھی تقوی. تب تو اس کا نور بڑا ہوگا عقل کا, تب تو اس کی نورانیت ہوگی اس کی عقل میں. ٹھیک ہے نا, پھر اس کی سمجھ بھی اچھی ہو جائے گی. فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی. اور جو شخص دیندار ہوتا ہے گوہ تجربہ دنیا کا نہ ہو لیکن دنیاوی امور میں بھی اس کی سمجھ سلیم ہوتی. حلال رزق کے اندر بھی اس کا بھی بڑا اثر ہے. سمجھ سے اس سمجھ کا حلال رزق سے بھی بڑا تعلق ہے. عقل کا تعلق حلال رزق بھی ہے. لقمہ حلال سے بھی آدمی کی سمجھ ٹھیک ہوتی ہے اور لقمہ حرام سے آدمی کی سمجھ خراب ہو جاتی ہے. حلال رزق کی بھی بڑی تاثیر ہے برخلاف اس کے کہ حرام روزی سے آدمی کا فہم مس ہو جاتا ہے, عقل خراب ہو جاتا ہے, سمجھ بوجھ خراب ہو جاتا ہے. یہ باتیں دیندار ہی کو سمجھ میں آتی ہیں, ورنہ تو لوگ سمجھتے ہیں عقل اس دوائی سے ٹھیک ہوتی ہے اور عقل اس دوائی سے خراب ہوتی ہے. ورنہ تو اس آدمی کی سمجھ اتنی ہے, اگر دین نہ ہو نا تو آدمی کی سمجھ زہری اسباب و وسائل تک ہی رہتے ہیں بس. صحت اس سے ٹھیک ہوتی ہے, صحت اس سے خراب ہوتی ہے, عقل اس سے ٹھیک ہوتی ہے, عقل اس سے خراب ہوتی ہے, بس یہی, اس سے آگے نہیں سمجھتا یہ. اور جس کی فہم ٹھیک ہو اس کو یہ باتیں سمجھ میں آتی کہ نہ میاں دینداری سے بھی سمجھ ٹھیک ہوتی ہے اور حرام سے اور بے دینی سے بھی سمجھ خراب ہوتی ہے. نہیں یہ باتیں کہاں سمجھ میں آتی. اور خاص طور پہ جس کی سمجھ خراب ہو چکی اس کو یہ باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی سمجھ والی. جس کی گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دوری کی وجہ سے سمجھ خراب ہو گئی ہو اس کو یہ سمجھ کی باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی. یہ تو عقل کی باتیں ہیں, کہاں سمجھ میں آئیں گے اس کو. کم عقلی کی باتیں سمجھ میں آئیں گی اس کو. فرض فرما لگے جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. اور جو شخص دیندار ہوتا ہے گوہ تجربہ دنیا کا نہ ہو لیکن دنیاوی امور میں بھی اس کی سمجھ سلیم ہوتی ہے. حلال روزی میں بھی یہی اثر ہے برخلاف اس کے کہ حرام روزی سے فہم مسخ ہو جاتا ہے. لقمہ حرام سے آدمی کی عقل خراب ہو جاتی, آدمی کی سمجھ خراب ہو جاتی. اس لیے جب کسی سے مشورہ لیا کرو نا تو عقل والے سے لیا کرو. کم عقل لوگوں سے مشورہ نہ لیا کرو ورنہ اس کے مشورے کے اندر بھی کم عقلی شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, جب مشورہ لیا کرو دیندار سے لیا کرو جو دینداری میں پابند ہو اور جو لقمہ حلال کھاتا ہو تاکہ اس کے مشورے میں عقل کی بات ہو سمجھ کی بات ہو. بے دین سے لوگے حرام کھانے والے سے لوگے وہ تو کم عقلی کا مشورہ دے گا آپ کو, وہ تو کم عقلی کا مشورہ دے گا. ایک صاحب نے عرض کیا مجھے استنجے میں بڑے وسوسے آتے, بہت دیر میں بمشکل تمام خشک ہوتا ہے, حضرت نے فرمایا اس میں زیادہ اہتمام نہ کریں بس معمولی انداز سے استنجا کر لینا چاہیے. اگر زیادہ ہاتھ کا استعمال کرو گے تو اس کا نقصان بھی پھر زیادہ ہوگا. اگر ایسا کرو گے تو اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی, ورنہ اس میں غلو کرو گے تم وسوسوں کے مریض بن جاؤ گے. وسوسوں کے مریض بن جاؤ گے. بس بھائی ہم تو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے, ہم تو کہتے ہیں آرام سے رہیں, لیکن بس حرام سے ڈرے. ہم بلا وجہ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے, ہم تو یہ کہتے ہیں آرام سے رہیں لیکن حرام سے ڈرے. ٹھیک ہے نا, اللہ کی نافرمانی حرام, اس سے ڈرے بس, باقی آرام سے رہے. کون آپ کو زیادہ مشقت میں ڈالتا ہے کہ آپ روز رات بھر تہجد میں کھڑے ہو جائیں, ایک ٹانگ پہ کھڑو گے وظیفے کریں, آرام سے رہیں, سوئیں آرام سے. اتنا تو کریں کہ حرام سے تو ڈریں, کہ اللہ کا حکم تو نہ ٹوٹے. آرام سے رہیں. اس لیے کہ آرام سے نہیں رہیں گے تو یہ نفس بھی عجیب ہے, آرام کے بغیر اس کو اللہ سے محبت بھی نہیں ہوتی. جب اس کو آرام سے رکھو گے, نعمتوں میں رکھو گے نا, تو اس کو اللہ سے محبت بھی ہو جائے گی. آرام سے رکھو, نعمتیں استعمال کریں اللہ نے دیے, تو بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں, تکلیف میں نہ ڈالیں, بس آرام سے بچیں. اب لوگوں نے تو آرام بھی نہیں کرنے دیتے اور حرام سے بھی نہیں بچاتے. ایسے ایسے چلے کٹواتے ہیں اور ایسے ایسے وظائف بتاتے ہیں کہ آرام سے بھی رہنے نہیں دیتے لیکن حرام سے بھی نہیں بچاتے, اور سمجھتے ہیں اسی کا نام بزرگی ہے. تو میاں حرام سے بچاؤ, آرام سے رہنے دو, آرام سے رہنا. بس یہ خیال رہے کہ یہ کام جائز ہے ناجائز, بس جائز ہے کر لو, ناجائز ہے بچ جاؤ. ہر وقت اس بات کا خیال رکھے جائز ہے کہ ناجائز, جائز ہے کر, جائز پہ اعتراض نہ کرو. بس اوقات جائز پہ عمل کرنا سنت سے بھی زیادہ افضل ہوتا ہے. مثلا آپ شادی کی جگہ پہ گئے, وہاں میز کرسی لگی ہوئی ہے, وہاں کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا جائز. آپ کہتے ہیں نہیں میں تو نیچے دسترخوان لگا کے بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا, سنت ہوئے. تو میاں اس وقت جائز پہ زیادہ ثواب ملے گا, تمہاری اس حرکت سے لوگ سنت کا مذاق اڑائیں گے اور تمہاری وجہ سے بلا وجہ لوگ کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے, حرام کا ارتکاب کریں گے اور تم ذریعہ بن رہے ہو. اس وقت تمہارے لیے اس جائز پہ عمل کرنا افضل ہے, خود بھی مشقت میں نہ پڑو, دوسروں کو بھی مشقت میں نہ ڈالو. تو بس اوقات جائز میں فضیلت زیادہ ہوتی ہے. کہ دوسروں کو تکلیف سے بھی بچانا اور دوسرے کو گناہ سے بھی بچانا, اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے. تو فرما رہے کہ بس بھائی آرام سے رہو اور بس حرام سے بچو. فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ضروری چیز کے لیے نماز ہے، بچوں کی تعلیم کب شروع کرائی جائے؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ ضروری چیز کے لیے نماز ہے 7 برس کرا دیے، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہی عمر پڑھنے کے لیے بھی مناسب ہے۔ البتہ زبانی تعلیم اور یاد کرا دینا یہ پہلے ہی سے جاری رکھیں، 4 برس 4 دن 4 مہینے اپنی طرف سے تجویز کر کے لوگوں نے اب تو رسم مقرر کر لی کہ 4 برس ہوں اور 4 دن ہوں اور 4 مہینے ہوں اور پھر بچوں کی تعلیم شروع کرائی جائے۔ صحیح عمر تو جو ہے بچوں کی 7 سال کی ہے، اس سے پہلے صرف زبانی اس کی تعلیم کرو، لیکن اب تو 2.5 سال کی عمر میں جاتا ہے بےچارا، ٹھیک ہے نا، اور اپنے بوجھ سے زیادہ اس کے جسم پہ کتابیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، سب الٹا ہی چل رہا ہے۔ تو کم بوجھ ڈالا جائے بچے پر، فرمایا حدیث شریف میں ہے اپنی دعا سے زیادہ اپنے بھائی مسلمان کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے دوسروں سے دعا کرایا کرے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنی دعا سے بھی زیادہ اپنے بھائی مسلمان کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے دوسروں سے دعا کرایا کرے۔ بڑوں سے بھی کرا سکتے ہیں، چھوٹوں سے بھی کرا سکتے ہیں، اس میں بڑوں ہی کی قید نہیں ہے، چھوٹوں سے بھی دعا کرا سکتے۔ اگر باطنی بے ادبی ہوتی ہے تو اس کی سزا ملتی ہے، خواہ دیر سے ملے۔ چونکہ ایک بزرگ کے خادم نے کسی امر غلام کو نظر بد سے دیکھ لیا تھا، ان کے شیخ نے فرمایا اس کی سزا ملے گی، چنانچہ ایک مدت کے بعد اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ کلام مجید بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے۔ تو گناہ کا اثر ہوتا ہے، گناہ کا ریئیکشن ہوتا ہے، دیر سویر ہوتی ہے۔ اب اس گناہ کی چوٹ کس نعمت پہ پڑے کچھ نہیں پتا، اس گناہ سے کون سی نعمت ضائع ہو جائے کچھ نہیں پتا، حافظہ کم ہو جائے وہاں چوٹ پڑ گئی، عقل کم ہو گئی وہاں چوٹ پڑ گئی، حافظہ کم ہو گیا وہاں چوٹ پڑ گئی، صحت خراب ہو گئی وہاں چوٹ پڑ گئی، صحت کی برکت چل گئی وہاں پڑ گئی، موت کی برکت نکل گئی وہاں چوٹ پڑ گئی، معاش اور رزق میں چوٹ پڑ گئی وہاں سے برکت، پتہ نہیں گناہ کی وہ چوٹ کہاں پڑتی ہے، لیکن پڑتی ضرور ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، قرآن مجید کہہ رہا ہے پڑتی تو ضرور ہے، اب ہمیں لگتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا چوٹ کہاں پڑی ہے۔ اب 1 کلو مثال کے طور پہ اس کا حافظہ ہے اور اس کے اندر سے 3-4 چھٹانکی ختم ہو جائیں، پتہ لگے گا؟ مثلا اس کی عقل 1 کلو تھی، اس میں 2 چھٹانک کم ہو گئی، پتہ لگے گا؟ یہ بات تو طے ہے کہ گناہ کی چوٹ کہیں نہ کہیں پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی نعمت پہ جو اس کا اثر آتا ہے، آج ہو یا کل ہو، دیر سویر بھی ہوتی ہے، لیکن پڑھتی ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ بھی نے یہی بتایا پڑھتی ہے۔ میں یا منسوخ، اس لیے گناہ کو معمولی نہ لے، معمولی نہ لیں, ٹھیک ہے, ہو جائے گا توبہ کر لیا کر اور جلدی کر لیا کرے, اس سے پہلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان کر بیٹھے, اس سے پہلے کہیں نقصان نہ ہو جائے, جلدی کر لے, جلدی کر لے. اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے بس. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم اعنا علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک, اللہم اعنا علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم. نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, يا أرحم الراحمين. هم سبكو ظاهري باطني صحة نصيب فرما, جسماني روحاني صحة نصيب فرما, هم سبكي ظاهري باطني إصلاح فرما. اے مولا ظاهر کی اخلاق بھی اچھی فرما, باطن کی اخلاق بھی اچھی فرما, يا أرحم الراحمين. ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہمیشہ عافیت والی, نعمتوں والی, اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, یا ارحم الراحمین. ہر قسم کے باطنی گناہوں سے بھی محفوظ فرما, ظاہری گناہوں سے بھی محفوظ فرما, ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے اور برے لوگوں سے اور شر اور شریروں سے محفوظ فرما, ہمیشہ اپنی مدد اور نصرت کا سایہ نصیب فرما. اے مولا کریم, ہمیشہ اپنی مدد اور نصرت کا سہارا نصیب فرما, ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما, یا ارحم الراحمین. قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت عطا فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رحمت.